ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
مسلمانوں کے مقدسات کی اہانت کے بارے میں ایران کا انتباہ. ایران کے خلاف پابندیاں سخت کرنے کے لیے اوباما کا اصرار. غزہ بحران میں مغرب اسرائیل کا شریک جرم. چین کے خلاف امریکی سینیٹروں کا نیا اقدام. عراق میں مستقل فوجی اڈہ قائم کرنے کے لیے امریکہ کی کوشش.
یہ ناظرین 11 ستمبر کے واقعات کے بعد خاص طور پر یورپ میں اور امریکہ میں اسلام دشمنی کی لہر میں تیزی آئی ہے. چنانچہ طرح طرح سے مسلمانوں کے جذبات کو نقصان پہنچا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تازہ ترین اقدام کے تحت سویڈن کے اخبار نے ایک بار پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت اور گستاخی کرتے ہوئے ایک توہین آمیز کارٹون شائع کیا ہے، جس پر اسلامی جمہوریہ ایران نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
پیغمبر اسلام کی شان میں سویڈن کے ایک جریدے کے ذریعے کی گئی گستاخی اور توہین آمیز کارٹون شائع کیے جانے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مذہبی مقدسات کی بے حرمتی کے نتائج کی بابت خبردار کیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رامین مہمان پرست نے الہی ادیان کے پیرووں کے مذہبی جذبات اور اقدار کا احترام کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس طرح کے اقدامات کو انسانی حقوق اور مذہبی اقدار کے تئیں مغرب کے دوہرے معیار کا کھلا ثبوت قرار دیا اور کہا کہ مذہبی عقائد اور اخلاقی اقدار کی بے حرمتی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی. سویڈن کے کارٹونسٹ لارس ویلکس نے سن 2007 میں پیغمبر اسلام کی شان میں ایک اہانت آمیز کارٹون تیار کیا تھا، جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا. اور سویڈن کے ایک جریدے نے اب ایک بار پھر اسی کارٹون کو شائع کیا ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا اور انہیں اشتعال دلانا ہے. سویڈن کے حکام نے بعض اسلامی ملکوں کے حکام اور عوام کی طرف سے اس واقعے پر ناراضگی کا اظہار کیے جانے کے بعد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے پر اپنا افسوس ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ سویڈن کی حکومت اس کے اپنے لفظوں میں آزادی بیان کے احترام میں وہ اس طرح کے اقدام پر روک نہیں لگا سکتی. اسلام مخالف اور اسلام دشمن کارروائیاں ایک ایسا معاملہ ہے جو 11 ستمبر کے واقعات کے بعد تواتر سے سامنے آ رہا ہے، اور پورے یورپ میں اسلام مخالف سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے. اس کے تحت مسلمانوں کے اعتقادات اور ان کے جذبات و مقدسات کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کارروائیوں کے تحت کبھی قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے تو کبھی پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اس طرح کے اقدامات کا مقصد مسلمانوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنا ہے. ان اقدامات کے ساتھ ہی ساتھ آزادی بیان کے آڑ میں سن 2005 سے اہانت آمیز کارٹون شائع کرا کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت کی کوشش کی جاتی ہے. چنانچہ ان واقعات کے بعد ہی کچھ ہی عرصے میں اسلامی اقدار کے خلاف ایک فلم بھی تیار کر لی گئی. یہ ایسی حالت میں ہے کہ مغربی ملکوں میں ماضی میں بھی وقفے وقفے سے اسلامی اقدار کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جس کی ایک مثال شیطانی آیات نامی کتاب کی اشاعت ہے. اس طرح کے تمام اقدامات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سامراجی طاقتیں الہی ادیان کے درمیان اختلافات ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس طرح کے اقدامات کے پس پردہ سب سے زیادہ جو عناصر سرگرم ہیں وہ صہیونی ہیں.
امریکی صدر باراک اوباما نے فاکس نیوز کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں اسلامی جمہوریہ ایران کے پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے تعلق سے ایک بار پھر اپنے بے بنیاد دعووں کی تکرار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خود اوباما کے لفظوں میں ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ ایران کو بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ کر دے. اوباما نے یہ بیان ایک ایسے وقت دیا ہے جب خود ایران کے تعلق سے اس کی پالیسیوں کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کا بہترین گواہ برازیل اور چین میں امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا ناکام دورہ اور ان کی ناکامی ہے. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
امریکی صدر باراک اوباما نے فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں اپنے اس بے بنیاد دعوے کو ایک بار پھر دہراتے ہوئے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر ایران کو الگ تھلگ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. باراک اوباما کو ایران کو بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی بات ایک ایسے وقت کرنے کی سوجی ہے جب امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے پچھلے دنوں برازیل اور چین کے اپنے دوروں میں کوشش کی کہ ان ملکوں کو ایران کے خلاف پابندیاں سخت کرنے کے بارے میں راضی کریں، مگر وہ پوری طرح ناکام رہیں اور انہوں نے اس بات کا اعتراف خود دورے چین میں کر ہی ڈالا. اس سے پہلے بھی چین کو سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف راضی کرنے کی امریکی کوششوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی، خاص طور پر افغانستان اور عراق میں وائٹ ہاؤس کی پے در پے ناکامیوں کے بعد امریکی صدر کا حالیہ انٹرویو محض ایک تشہیراتی پہلو کا حامل ہے. واشنگٹن کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنا چاہتے ہیں جو ایران کو پیٹرول برآمد کریں گی. امریکیوں کا کہنا ہے کہ جو کمپنیاں ایران کو پیٹرول برآمد کریں گی ان کے لیے امریکی منڈیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکی حکام کی طرف سے اعلان کردہ اس طرح کے قوانین مکمل طور پر غیر قانونی ہیں. دراصل امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حتی امریکی تجارتی کمپنیوں پر بھی اپنے فیصلے مسلط کر سکے، کیونکہ امریکی کمپنیوں نے بارہا واشنگٹن کے ایران کے بارے میں کیے گئے فیصلوں کو ہدف تنقید بنایا ہے اور کہا ہے کہ اس سے صرف امریکی کمپنیوں کو ہی نقصان پہنچ رہا ہے. ایران کے خلاف مزید پابندیوں پر امریکہ کا اصرار واشنگٹن کے ساتھ دوسرے ملکوں کے سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو بھی کشیدہ بنا سکتا ہے. باراک اوباما نے ایک ایسے وقت ایران کے خلاف اپنے دعووں کی تکرار کی ہے جب ناوابستہ تحریک کے 118 رکن ملکوں نے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے ایران کے حق کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ایران کا ایٹمی معاملہ سفارتکاری و مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. اس صورتحال سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے دعووں کے برخلاف ایران کے خلاف کسی بھی طرح کا ایسا اتفاق رائے نہیں پایا جاتا جیسا کہ امریکہ چاہتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت ایران کے تعلق سے امریکہ شدید چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہے.
یہاں ایران کے مقابلے میں امریکہ کی مسلسل ناکامی و شکست، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. فلسطین کا رخ کرتے ہیں. بیت المقدس میں مسجد الاقصی کے قریب جہاں معبد الخراب تعمیر کرنے کے بعد صہیونیوں نے باضابطہ طور پر مسجد الاقصی کو منہدم کرنے یا قبل اول کو نابود کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور اس پر پوری دنیا کے مسلمان شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں. وہیں گزشتہ ہزار دنوں سے تقریباً غزہ کا محاصرہ بدستور جاری ہے. اس درمیان غزہ کے لیے اقوام متحدہ کی تنظیم برائے امداد رسانی کے سربراہ نے کہا ہے کہ اگر فوری طور پر غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا تو وہاں پر ایک انسانی المیہ رونما ہو جائے گا. موجودہ صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ.
اسرائیل فلسطینیوں پر اور ارض انبیاء فلسطین پر مسلسل ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور غزہ کی بستی اور آبادی کو ہر طرف سے گھیر کر انسانوں پر موت طاری کر دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے مسجد اقصی اور قبل اول جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عقیدت اور محبت کا مرکز ہے اس پر بھی اسرائیلی اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے جو ناپاک ارادے ہیں ان کی تکمیل کے لیے نئے سے نئے منصوبوں کی وہاں تکمیل اور افتتاح کر رہا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ظاہر کرتی ہیں کہ دنیا میں اگر کہیں ناانصافی ہے تو اس کا مرکز فلسطین ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں بدامنی پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور اسرائیل کو سرپرستی امریکہ کی حاصل ہے، یورپ کی حاصل ہے، کہ جو اسلام دشمنی کی وجہ سے اور مسلمانوں کی اسلامی تہذیب کی پامالی کے عزائم کے ساتھ اسرائیلیوں کی اور یہودی بستیوں کی اور صہیونی عزائم کی سرپرستی کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ناگزیر ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اور اسلامی ممالک اور OIC کے ممالک متحد ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور اس موقع پر فلسطینیوں کو اسرائیلیوں کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے عالمی سطح پر بھرپور اور مؤثر آواز اٹھائی جائے۔
غزہ میں انسانی المیہ اور مسجد الاقصی کے خلاف صہیونی حکومت کی سازش، یہ تھے جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما لیاقت بلوچ۔ اور اب ایک بین الاقوامی موضوع، امریکہ کے 100 سے زائد سینیٹروں نے ایک مسودہ بل تیار کیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر چین نے اپنی کرنسی کی قدر میں اضافہ نہ کیا تو وہ چین کے خلاف سنگین جرمانہ عائد کر دیں گے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
امریکی سینیٹرز چین پر دباؤ ڈالنے اور امریکی پالیسیوں کے سامنے چین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے بیجنگ کے خلاف اقتصادی اور تجارتی پابندی عائد کرنے کے لیے ایک بل تیار کر رہے ہیں۔ اس بل کے مسودے کے مطابق، جسے منظور کرانے کے لیے آئندہ چند دنوں میں پیش کر دیا جائے گا، اگر چین نے یوان کے قدر میں اضافہ نہ کیا تو اس صورت میں امریکہ اس کے خلاف سنگین تجارتی اور اقتصادی جرمانہ عائد کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس بل کی امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی نے حمایت کی ہے۔ اقتصادی جنگ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کی صرف ایک وجہ نہیں ہے، چین اور امریکہ کے درمیان تائیوان کو اسلحے کی فروخت کے حوالے سے بھی سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق اور تبت کے مسائل بھی امریکہ اور چین کے درمیان اختلافات کی بڑی وجوہات ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ امریکی حکومت یورپ اور ایشیا میں اپنے اتحادیوں کو بھی چین کے خلاف آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی سینیٹروں کا کہنا ہے کہ بیجنگ کا یہ اقدام عالمی سطح پر تجارت کے غیر منصفانہ فروغ کا باعث بنا ہے اور امریکی اور یورپی کمپنیوں کو اس کی وجہ سے بے پناہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ دنی اسنا امریکی وزیر خزانہ تیموتھی گیٹرز نے چین کے خلاف امریکہ کے 113 سینیٹروں کے اس بل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوان کی قدر کا معاملہ نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ چین کے ساتھ معاملات میں شریک تمام بڑی کمپنیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ اور یورپ کا کہنا ہے کہ چین نے یوان کے قدر کو ایک جگہ پر مستحکم بنا رکھا ہے اور چین کے اس اقدام سے ان کی برآمدات کو نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین نے اپنی کرنسی کی قدر کو نیچے رکھ کر امریکہ اور یورپ میں پروڈکشن کے میدان میں کمپٹیشن کو بہت زیادہ کم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج امریکہ اور یورپ میں کارخانے بند ہو رہے ہیں اور بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج امریکہ اور یورپ کو بے روزگاری کے مسئلے کا سامنا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ چین کی معیشت نے امریکی معیشت کو دنیا کی پہلی نمبر کی معیشت سے نیچے گرانا شروع کر دیا ہے، اور یہی وہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی چین کی کرنسی یوان کی قدر کو اوپر لے جانے کے لیے بیجنگ پر طرح طرح کے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ لیکن چین کے وزیر اعظم وین جیاباؤ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ بیجنگ کی کرنسی کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور یوان کی قدر اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ اسی لیے چینی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی سینیٹروں کی حالیہ کوشش محض اپنی داخلی مشکلات سے امریکی رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔
چین امریکہ اقتصادی مارکارائی، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا۔ عراق میں پچھلے دنوں عام انتخابات ہوئے جن کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق حکومت قانون یا اسٹیٹ آف لا نامی جو اتحاد ہے جس کی قیادت وزیراعظم نوری مالکی کر رہے ہیں، وہ ان انتخابات میں نتائج کے اعتبار سے سب سے اوپر ہے۔ بظاہر ان انتخابات میں ان جماعتوں اور پارٹیوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے جو اپنے ملک میں غاصبانہ قبضے کے خلاف ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ امریکی اور اس کی اتحادی جلد از جلد ان کے ملک سے اور ان کے وطن سے نکل جائیں۔ چنانچہ شاید یہی خوف لاحق ہے کہ سینٹرل کمانڈ امریکی فوج کے سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹروس نے کہا ہے کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ بغداد کے اطراف میں ایک مستقل فوجی اڈہ قائم کیا جائے۔ یہ تو شاید میں نے کہا شاید اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے مقاصد ہوں کہ وہ کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے سوالات اس بیان کے پس منظر میں ابھرتے ہیں جن کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن نقوی صاحب کو. گلشن عباس نقوی صاحب السلام علیکم.
علیکم السلام.
جنرل ڈیوڈ پیٹراس جو امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ہیں ان کا یہ بیان میں نے آپ کی خدمت میں اپنے ناظرین کی خدمت میں سنایا. ان کے اس بیان کے پیچھے کیا مقاصد محرکات اور مضمرات ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
جی جیسا کہ ہم اور آپ اور ہمارے ناظرین سب جانتے ہیں اس بات سے آگاہ ہیں اچھی طرح سے کہ جب سے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کیا تو اسی وقت بہت سے جو سیاسی امور پر اور عالمی امور پر سیاسی حالات پر نظر رکھتے ہیں بہت سے افراد نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ امریکہ جو اب عراق میں آیا ہے عراق میں گھسا ہے اور اس نے عراق پر قبضہ کیا ہے تو یہ نہ تو صدام کو ہٹانے کے لیے آیا ہے اور نہ ہی یہاں پر انسانی حقوق کی بحالی کے لیے آیا ہے اور نہ ہی جمہوریت کی بحالی کے لیے آیا ہے بلکہ امریکہ کے مقاصد جو ہیں اس کے پس پشت وہ کچھ اور ہیں. وہ امریکہ کے مقاصد جو ہیں ان میں عراق کے تیل پر قبضہ کرنا عراقی توانائی پر قبضہ کرنا جو ہے یہ امریکہ کے اصل مقاصد ہیں اور اس نے جو ظاہر کیے ہیں اس وقت اور جو دعویٰ کیا تھا امریکہ نے حملہ کرتے وقت وہ یہی تھے کہ ہم صدام کو ہٹانا چاہتے ہیں وہاں پر جو جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ایک اور چیز انہوں نے یہ کہی تھی کہ عراق میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں ہم انہیں نابود کرنا چاہتے ہیں. لیکن بعد کے حالات پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو صاف طور پر یہ بات واضح ہو گئی اور ان مبصرین کی بات حقیقت بن کر ساری دنیا کے سامنے آئی کہ واقعی امریکہ جو تھا وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ صدام کو ہٹائے یا جمہوریت قائم کرے یا عام تباہی پھیلانے والے جو ہتھیار ہیں ان کو نابود کرے کیونکہ اس کی تو باقاعدہ طور پر یہ رپورٹیں بھی سامنے آ گئیں کہ عراق میں ایسے ہتھیار ہی نہیں ملے کہ جو عام تباہی پھیلانے والے ہوں. تو چونکہ امریکہ کے مقاصد جو تھے وہ پہلے سے مشخص تھے سیاسی ماہرین کی نظر میں اور انہوں نے بیان بھی کر دیے تھے تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ باراک اوباما نے یہ کہا کہ ہم اسی رواں سال کے اگست کے مہینے کے آخر تک جو ہے اپنے فوج 50,000 تک فوجی جو ہیں وہ کم کر دیں گے امریکی فوجی نکال لیں گے وہاں سے اور اس کے بعد سن 2011 کے اختتام تک سارے امریکی فوجی وہاں سے نکل جائیں گے. لیکن اب باتیں جو ہیں امریکی حکام کے بیانات جو ہیں اور ان کی باتیں جو ہیں وہ اس سے متضاد نظر آتی ہیں. اب جیسا کہ ڈیوڈ پیٹریوس کا بیان آپ نے کہا اسی طرح امریکی وزیر جنگ رابرٹ گیٹس جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر عراق میں سلامتی کی صورتحال خراب ہوتی ہے اور وہ بہتر نہیں ہوتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ امریکہ نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اور جو نظام الاوقات امریکی فوجیوں کا عراق سے نکلنے کے لیے وضع کیا ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. یعنی مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ سن 2011 کے اختتام کے بعد بھی امریکی فوجی جو ہیں وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں. تو ان ساری باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو ہے واقعی وہاں مستقل طور پر رہنے کے لیے آیا ہے وہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا ہے اور اس کے لیے اب موجودہ جو صورتحال ہے وہاں جو انتخابات اب ہو چکے ہیں اور ان کی گنتی جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دولت قانون یا حکومت قانون جو ہے نوری مالکی کی حکومت جو ہے کہ جو کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ کو وہاں سے نکالا جائے کسی طریقے سے اور اقوام متحدہ کا جو منشور ہے ساتھ اس کی جو چیپٹر ہے اسے عراق کو نکالا جائے اور عراقی عوام جو ہیں انہوں نے بھی گزشتہ 7 برسوں میں یہی کوشش کی اور یہی مطالبہ کیا اپنی حکومت سے بھی اور عالمی اداروں سے بھی کہ وہاں سے نکالا جائے امریکی فوجیوں کو. تو اب تک کی جو گنتی ہے اس میں نوری مالکی جو ہے وہ آگے ہیں اور تو اس سے امریکہ کو اور بھی خطرات جو ہیں وہ چونکہ ظاہر ہے کہ اب نوری مالکی کی حکومت اگر آتی ہے.
مشن صاحب میں آپ کی بات کو روک کر معذرت کے ساتھ جنرل پیٹراس نے عراق کی سیکورٹی وہاں پہ امن امان کی صورتحال پر ایک طرح سے سوال یا نشان لگانے کی کوشش کی. اب دیکھیں کہ انتخابات سے پہلے جتنا بھی چاہا امریکہ نے یا علاقے میں اس کی بعض پٹو حکومتوں نے ہمدما حکومتوں نے کہ دہشت گردانہ کاروائیاں کر کے عراق کے انتخابات پر اثر انداز ہو سکیں لیکن بہرحال عراق کے انتخابات انتہائی پرامن ماحول میں ہوئے شفاف ہوئے آزادانہ ہوئے اور جس طرح سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے 62% حق رائے دہی کا استعمال کیا اس سے کیا یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ ہم ان عناصر کو ہی نہیں چاہتے اپنے ملک میں جو اس طرح کی بدامنی کے بانی اور باعث ہیں یعنی انہوں نے ایک واضح پیغام نہیں دے دیا آپ کے خیال میں کہ ان کو نکل جانا چاہیے اور چلے جانا چاہیے؟
جی بالکل، یہ تو خود عراقی عوام نے مظاہرے کر کے بھی اس بات کا مطالبہ کیا ہے اور کئی مرتبہ مظاہرے بھی کیے ہیں اسی بات پر، اور نماز جمعہ کے خطبوں کے بعد بھی اور اس دوران بھی جو ہے
مختلف مواقع پر
مظاہرے کر کے انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اور اب جو انتخابات میں اب تک کی گنتی کے مطابق لوگوں نے اگر نوری مالکی کو ووٹ دیے ہیں، ان کے اتحاد کو ووٹ دیے ہیں، تو اس سے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ امریکی فوجی جلدی سے جلدی وہاں سے نکلیں. لیکن اب آپ ایک اور نقطہ جو ہے یہاں پر جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ پیٹریوس نے بھی جس بات کا ذکر کیا ہے، سلامتی کی صورتحال کو بیان کیا ہے، اور رابرٹ گیٹس جو وزیر جنگ ہے امریکہ کا، اس نے بھی سلامتی کی صورتحال کو سامنے رکھا ہے کہ اگر عراق میں سلامتی کی صورتحال خراب ہوتی ہے اور اس میں بہتری نہیں آتی ہے تو امریکی فوجی یہاں پر رہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ سلامتی کی صورتحال خراب وہاں کون کرتا ہے؟ خود امریکی فوجی جو ہیں اور خود برطانوی فوجی جو ہیں وہی تو عراق میں دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث ہیں، حتیٰ کہ پکڑے بھی گئے ہیں امریکی برطانوی فوجی جو ہیں وہ بھیس بدل کر
بصرہ میں
جی پکڑے گئے ہیں اور دہشت گردانہ کاروائی انجام دیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے گزشتہ 7 برسوں میں کہ جب بھی عراق کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس سے چند دن پہلے ہی امریکی فوجی امریکی حکام اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اب عراق میں صورتحال جو ہے وہ سلامتی کی وہ بگڑنے والی ہے اور اس کے بعد بگڑ جاتی ہے. تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ خود امریکی حکام جو ہیں اور امریکی فوجی جرنیل جو ہیں ان کے اپنے رابطے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، وہ خود دہشت گردوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کو مسلح کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ کہاں کون سی دہشت گردی کرنی ہے. اب عراقی عوام تو چاہتے ہیں کہ اور عراقی حکومت نوری مالکی کی حکومت اگر دوبارہ قائم ہوتی ہے تو وہ بھی یہ چاہے گی اور اس نے کوشش بھی کی ہے گزشتہ 7 برسوں میں کہ جو اوباما نے ڈیڈ لائن دی ہے، نظام الاوقات جو وضع کیا ہے، اس کے اندر اندر امریکی فوجی وہاں سے نکل جائیں. تو اب اگر قائم ہوتی ہے نوری مالکی کی حکومت تو یقیناً وہ دوبارہ جو ہے وہ اس بات پر زور دے گی کہ نکل جائیں امریکی جی. فوجی جو ہیں اپنے
گلشن صاحب ابھی آپ فرما رہے تھے کہ پیٹرس نے اسی طریقے سے رابرٹ گیٹس نے عراق کی سلامتی یا امن امان کی صورتحال پر سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کی ہے کہ وہاں کی سلامتی کی صورتحال اگر بہتر نہ ہوئی تو ہم مزید وہاں پر موجود رہیں گے. آپ دیکھیں کہ گزشتہ 7 برسوں سے امریکہ عراق پر قابض ہے اور اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشن کے منشور کے مطابق جس ملک پر غاصب قوت کا قبضہ ہے وہاں پر امن و امان کو بہتر بنانے یا امن و امان کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری خود قابض قوت پر ہوتی ہے. تو یہ نوری مالکی کی حکومت پر وہ کیوں اس کا الزام لگا رہے ہیں؟ یہ تو ان کی ذمہ داری کے 7 برسوں میں ان کو اب تک تمام حالات کو جو ہے وہ بہتر بنا دینا چاہیے تھا.
جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نوری مالکی ایک طرح سے اینٹی امریکہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امریکی فوجی وہاں سے نکلیں اور نوری مالکی جو ہیں وہ اپنے عراقی عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ بات جو ہے یہ امریکی فوجیوں کے اور امریکی حکام کے نے جو مقاصد اپنے سامنے رکھے تھے ان سے میل نہیں کھاتی ہے. امریکہ کے مقاصد کچھ اور ہیں اور نوری مالکی کے مقاصد جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. نوری مالکی اپنے عراقی عوام کی اپنے ملکی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور امریکی حکام جو ہیں وہ امریکہ کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. چونکہ دونوں کے مفادات میں تضاد اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے تو اس لیے امریکی حکام ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی عراق میں نوری مالکی کے اقدامات کی وجہ سے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے وہاں سلامتی کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو امریکی حکام نوری مالکی کی حکومت کو ناکام ثابت کرنے کے لیے ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اب صورتحال جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، یا الزام لگاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی بہتر ہوتی ہے تو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نوری مالکی کی حکومت جو ہے وہ کسی طرح سے ثابت کر سکیں اس کو کہ وہ ناکام جا رہی ہے.
جی بہت شکریہ گلشن عباس نقوی صاحب. یقیناً آپ نے سنا کہ امریکہ میں مفادات جو ہیں متضاد ہیں، معاف کیجیے گا عراق میں، یعنی عراقی عوام کے مفادات کچھ اور ہیں، امریکہ کے مفادات کچھ اور ہیں، اور مبصرین روز اول سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ امریکہ نے عراق کو اپنے لیے ایک تر نوالا سمجھ کر اس پر حملہ کیا تھا اور آج بھی وہ عراق کو اپنے لیے ایک رنگین دسترخوان کے طور پر دیکھ رہا ہے کہ جہاں سے وہ طرح طرح کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے. اس نے تیل کے ذخائر پر قبضہ کیا، تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنی جیب میں رکھ رہا ہے. اسی طریقے سے عراق کی تعمیر نو کے لیے عالمی برادری نے جو بڑے پیمانے پر اور بھاری رقوم کی صورت میں امداد دی ہے وہ سب کے سب امریکی جیبوں میں جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ اس طرح سے
اپنے ملک کی دیوالیہ اور بیمار معیشت اور اقتصاد کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ عوام کی قوت، عوام کی طاقت سب سے بڑی قوت و طاقت ہوتی ہے۔ عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے، آج انہوں نے اپنے ووٹوں کے ذریعے سنایا ہے کہ ہم اپنے ملک میں غاصب قوتوں کی موجودگی کے خلاف ہیں، اور اگر کل ضرورت پڑی تو شاید وہ دوسرے راستے اور دوسرا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دن دور نہیں جب عراق ایک بار پھر ویتنام کی طرح سے، یعنی امریکہ عراق سے ویتنام کی طرح سے شکست اور ذلت کا سامنا کر کے وہاں سے باہر نکلے گا۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسیزوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، بہت شکریہ۔
شکریہ۔